الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ رواه بخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بقرہ کا 15 رکوع، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک تلاوت کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ سے پہلے جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے کا ہے، متعین مہینے ہیں جس میں حج ادا کیا جاتا ہے اور حج کے سفر وغیرہ کیے جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے بیت اللہ شریف حاضر ہوتے ہیں، لہذا ایک مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ نومبر سے، بلکہ شاید ہاں نومبر سے انشاءاللہ جو ہے وہ حج کے حوالے سے سفر شروع ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم ذوالقعدہ ہی سے ہی حج کی حکمت، اس کی فرضیت، اس میں خاص طور پر کرنے کے کام کیا ہیں اور ان عبادات کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حج کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے ہر اس انسان پر، ہر اس مسلمان پر، کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ آگے فرمایا، فَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی بھی کفر کرے، یعنی حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو وہ سن لے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ہمارے حج یا ہمارے عمروں کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت میں سب سے پہلی چیز صحت مند ہو، یعنی سفر کر سکتا ہو، نمبر دو اتنا پیسہ، جس کو زادہ راہ کہا جاتا ہے، اس کے پاس موجود ہے کہ وہ حج وغیرہ کے تمام مناسک ادا کر سکتا ہو، اسی طرح حالات بھی صحیح ہوں، سفر وغیرہ کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ جب وہ گھر سے جائے تو جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لیے زیادہ راہ چھوڑ کر جائے یا ساز و سامان چھوڑ کر جائے۔ ایسے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور اس فرضیت کے ساتھ جو ایک اور خاص بات اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، ومن کفرا، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، وہ در حقیقت ایک کافرانہ روش اختیار کی ہے، ناشکری کی روش اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، صحت مند بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دیگر جو ذرائع ہیں سارے کے سارے اس کے پاس موجود ہیں، پھر بھی وہ دنیا کی زندگی میں اس طرح گم ہوا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوقات کو فارغ نہیں کر رہا۔ تو فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جان لو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اس کو ہمارے حج یا عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو آپ تمام حضرات و خواتین سے گوشت گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں ہمیں حج کے لیے اوقات فارغ کرنے چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، یا بنا دیا گیا ہے یا ہے موجود، کہ حج تو شاید زندگی کے آخری حصے میں کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس لیے کہ حج میں کیونکہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا پہلے ساری زندگی جیسے چاہو کی روش اختیار کرو اور پھر آخر میں جا کر حج کر لیا جائے۔ زندگی کے آخر میں جا کر حج کیا، تمام گناہ معاف ہو گئے، تو یہ روش مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو بہت ہی خطرناک روش ہے کہ انسان اپنی زندگی پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہو، یا اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر رہا ہو، اور سوچ ہی رہا ہو، سمجھ ہی رہا ہو کہ شاید زندگی کے آخری دور میں جا کر حج کر لوں گا، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑی خطرناک روش ہے۔ فرضیت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی عبادت فرض ہوتی ہے اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر انسان کا انتقال ہو گیا، کس کے پاس گارنٹی ہے ہم میں سے، کون یہ گارنٹی لے کر آئے کہ میری زندگی بہت طویل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی موقع ملے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو مانگنے کی چیزیں, ظاہر بات ہے ایمان ہے اللہ کی ذات پر, یقین ہے اگر اللہ کی ذات پر, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے, تو پھر انسان اپنی زندگی کے اوقات کو فارغ کرے گا اور لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر حاضری دے گا. تو بہرحال اس کا تعلق براہ راست ایمان سے. اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو حج زندگی کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے, پھر وہ مناسک صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے. بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو ہے, جو مناسک حج میں جتنی طاقت اور جتنی مین پاور جس کو کہا جاتا ہے صلاحیت لگتی ہے, وہ پھر اس طرح سے حق تو ادا نہیں ہوتا. بہرحال فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن حج جو ہے وہ ہے ہی جوانی کا. صحیح معنوں میں حج کے مناسک وہ لوگ ادا کر سکتے ہیں جو فزیکلی جوان ہو, بہتر طور پر وہ جو ہے وہ مناسک حج ادا کر سکیں. تو میری گزارش ہے تمام خواتین حضرات سے, نمبر ایک, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو پہلی فرصت میں حج کیجئے. بلکہ میری گزارش ہے اسی سال اگر ممکن ہو, اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر ارادہ کیجئے انشاءاللہ اگلے سال. ہم حج کے حوالے سے جو بھی پری ریکوزٹس ہوتی ہیں, پہلے سے جو بھی کرنے کے کام ہوتے ہیں, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو پھر اللہ کی توفیق سے ہم حج ضرور کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, جیسے میں نے عرض کیا, حج کی فرضیت کے بعد اگر ڈیلے کیا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ انسان کا انتقال ہو جائے, تو اللہ پاک تو فرماتا ومن کفرا, جس نے کفر کیا, ناشکری کی. لیکن حدیث مبارکہ میں اور سخت الفاظ آتے ہیں, اور وہ الفاظ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی ظاہری شے نے نہ روکا ہو, یعنی نہ کوئی بیمار ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ پیسے کا مسئلہ ہے, نہ حالات کا مسئلہ ہے, نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا ہوا ہے, اس کے باوجود وہ شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا اور مر گیا اس حالت میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. کیا ثابت ہوا؟ گویا ایسا شخص اگر جس پر حج فرض ہو چکا تھا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا اس حالت میں, تو گویا ایک درجے میں حالت اسلام میں نہیں مرا, حقیقی اعتبار سے وہ کفر کر رہا تھا. وہ بات دوسری ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی, قانونی اعتبار سے وہ ساری باتیں پوری ہوں گی, وراثت بھی تقسیم ہوگی, لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس نے کافرانہ رویہ اختیار. تو بہرحال ہم میں سے جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا, تو میری گزارش, پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو فارغ کریں اور حج کے حوالے سے تیاری شروع کریں. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے, ارادہ ہوگا, اللہ پاک اخلاص کے ساتھ نیتیں ہماری دیکھے گا, تو پھر یقین کر لیجئے اس بات پر کہ اللہ پاک لازمن توفیق عطا فرماتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ارادہ کریں, توفیق مانگیں اللہ پاک سے اور اللہ پاک ہمیں توفیق نہ دے. یہ ناممکنات میں سے ہے, یہ نوٹ کر لیجئے. اخلاص نیت کے ساتھ اگر اللہ پاک سے حج کی توفیق مانگی جائے تو اللہ پاک کو تو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے اس کے گھر آئیں, اس کے گھر کی زیارت کریں, وہاں کے نور اور برکتیں جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں. بہرحال جن لوگوں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے, اب ان کے لیے چند خصوصی ہدایات ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, اگر موقع ہوا تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. فرمایا الحج اشہر معلومات, حج معلوم مہینے کا ہے, متعین وقت ہے باقاعدہ اس کے لیے, اور اس کے لیے پھر پورے سال, جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر پورے ذوالقعدہ ہی سے جو لوگ ہیں وہ حج کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے یہ تین مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ذوالقعدہ میں یہ روانہ ہونا شروع ہو گئے, ذوالحجہ اگلا مہینہ, اور پھر اس کے بعد محرم الحرام جو ہے وہ بھی محترم مہینہ کہلاتا تھا, اور اس میں بھی قافلے پھر واپس جا رہے ہوتے تھے. تو یہ تینوں کے تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. لہذا اس دوران اب کرنا کیا ہے, خاص طور پر حاجی نے, حاجی عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں, یہ بھی دلچسپ بات ہے. حاجی عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے اور حج کے حوالے سے جو بھی ضروریات زندگی فراہم کر کے وہ حج کی طرف جا رہا ہو, حج کے لیے جا رہا, وہ حاجی ہے. اور حج ادا کرنے کے بعد وہ حاجی نہیں رہتا. دلچسپ بات ہے, ہمارے ہاں جو حج کر کے واپس آتا ہم اس کو حاجی کہتے ہیں, اور اگر دو حج کر لے تو الحاج ہو جاتے ہیں. یہ لا علمی ہے, جہالت ہے, بلکہ سیدھی سیدھی بات کہا جائے, اور لوگ فخر کرتے ہیں کہ ان کو حاجی صاحب کہا جائے, جبکہ حاجی وہ شخص ہوتا ہے, حاج وہ شخص ہے جو حج کا ارادہ کرے اور حج کے لیے جا رہا ہو, حج کرنے کے بعد وہ حاجی نہیں ہوتا. اور ایک اور اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ میرا تقدس کریں کہ میں حاجی صاحب ہوں, تو اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا عنصر بہت نمایاں ہے, اور عبادات کو برباد کر دینے والی شے یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جائیں, اس میں دکھاوا ریاکاری پیدا کر دی جائے. بہرحال تین چیزیں حاجیوں کے لیے خاص طور پر, جو ارادہ کر چکے ہیں, فارم وغیرہ فل کر چکے ہیں اور اللہ پاک کی توفیق سے ان کو کال بھی آ گئی ہے یا آنے والی ہے, تین چیزیں نوٹ کر لیجئے آیت مبارکہ میں بیان ہوئی. نمبر ایک, فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو انہیں چاہیے کہ وہ حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں. رفس, بے حیائی کا کام. ظاہری بات ہے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا, اس میں مرد اور عورت, کیونکہ وہاں خانہ کعبہ میں پردے کے وہ جو احکامات ہیں وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور حج اور حج میں مرد اور عورت دونوں کے دونوں ساتھ ہی حج کر رہے ہوتے ہیں, لہذا کسی بھی نوعیت کا کوئی ایسا عمل جو بے حیائی میں آتا ہو وہ حرام قرار دے دیا گیا. ویسے بھی کوئی بھی بے حیائی کا عمل حرام ہے, لیکن اس جگہ اس دوران خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص کام کرتا ہے تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. ظاہری بات ہے جس طرح ہر مہینے میں کچھ اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح مہینے میں یا ان جگہوں پر برائیوں کی بھی سزا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لہذا حج کے دوران سفر حج میں یہ جو بے حیائی ہے, آنکھوں کا زنا ہے یا اور خدا نہ خواستہ کسی قسم کی بے حیائی ہے, اس سے شعوری طور پر اپنا آپ کو بچانا. نمبر دو, ولا فسوق, اور کسی نوعیت کا کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے. ویسے تو ہر گناہ کا کام منع ہے, لیکن حج کے دوران خاص طور پر کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ یہ زبان کا گناہ خاص طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, گفتگو میں بعض اوقات غیبت کی جا رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی تو لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ بھی آ گئی. تو فرما دیا گیا ولا فسوق, ہرگز کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے, اپنے اوقات کی پابندی کی جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, اسی طرح جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے. اور آخری بات, ولا جدال فی الحج, حج کے دوران جدال جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے. اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, پھر جو سہولتیں وغیرہ وہاں پر دی گئی ہیں اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ افراد زیادہ ہیں وہ سہولت کم ہے, تو وہاں پر پھر جو ہے آپس میں مزاجوں کی وجہ سے گرما گرمی کی بھی چانسز ہوتے ہیں. تو فرمایا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج, حج کے دوران جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے, بلکہ برداشت, ٹالرنس جس کو کہا جاتا ہے, وہ حج میں گویا جیسے احرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی حج میں برداشت اور صبر اور معاف کر دینے کا جذبہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. دھکا لگ جائے تو معاف کر دیجئے. اسی طرح کوئی اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, اب تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ یہاں کس کتنی نوعیت کے وہاں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیں گے کہ حج تو ہے ہی نام مشقت کا, سفر میں ہی مشقت شروع ہو جاتی ہے, کبھی کبھار 12-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو وہاں پہنچنے میں, اور 12 گھنٹے کا سفر ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا کبھی, تو اس دوران سفر میں جو سامان کی لیگیجز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر مزاج کے اختلاف کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو حاجی اور صبر یہ دونوں کے دونوں ساتھ ہونے چاہیے, تو اب کہیں جا کر ہم اپنے حج کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, اور مزید یہ کہ وہاں پر جا کر صحیح معنوں میں حج کر سکتے ہیں. آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو بھلائی میں سے, وہ سب کا سب اللہ پاک جاننے والا ہے. مراد یہ ہے کہ نیکی کا کوئی بھی عمل کرو وہ للہ ہونا چاہیے. اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے مکمل کیا کرو. مراد کیا ہے؟ تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں, لیکن کچھ عبادات خاص طور پر ایسی ہیں جس میں ریاکاری, جس میں دکھاوا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شامل ہو جائے. لہذا ہر ہر عبادت کرتے ہوئے, ہر ہر لمحے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے, للہ, اللہ کے لیے ہونی چاہیے, للہیت اس میں ہونی چاہیے. للہ ہوگا تو انسان بہت کچھ لوگوں کو معاف کر دے گا, بہت کچھ انسان جو ہے وہ اثار و قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں آیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں, چاہے خود اس کے ضرورت مند کیوں نہ ہو, خود اس کو ان کو ضرورت ہو لیکن دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال حاجیوں کے حوالے سے اہم بات آگے آ گئی کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، عبادت میں سے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لہذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن بیان کرتے وقت اگر دکھاوے کا سینس آ رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے. اور ایک اور پانچویں بات، وتزودوا، اور سفر حج میں زیادہ راہ لے لیا کرو. زیادہ راہ سے مراد راستے کے تمام تر اخراجات اور ضروریات زندگی ہیں، اور وہاں پر رہنے کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انسان یہاں سے پلان کر کے جائے، اس کی پیمنٹ وغیرہ، اس کے وسائل ہمارے پاس ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس زیادہ راہ ہے نہیں اور وہاں پہنچ گیا جیسے تیسے، اب وہاں پر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں واپسی کا کرایہ نہیں ہے، واپسی کا کرایہ دے دیجیے، یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے. ہاں ایک بات وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور انسان کا پرس ہی گم گیا، کوئی پیسے وغیرہ سارے گر گئے کہیں، تو وہ بات دوسری ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی بات بیان کر دے. لیکن وہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہی ایک ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، تو ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص جینین نہیں ہے، بلکہ یہ اس نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، تو لوگوں سے بھیک مانگی جاتی ہے، مانگا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر دے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات غیر مناسب ہے. جب زیادہ راہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو ہم پر حج فرض ہی نہیں. حج تو ہے ہی اس پر فرض جو وہاں پر تمام تر اخراجات اپنے پورے کر سکے. تو فرمایا وتزودوا، زیادہ راہ لے لیا کرو، تمام اخراجات وہاں پر ہیں، اس کی پوری تیاری سے جایا کرو. اور آخری بات، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى، تمام زیادہ راہوں میں سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے. اگر تقویٰ ہوگا تو عبادات بہترین طریقے سے انسان ادا کرے گا، اور تقویٰ نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، تو پھر وہ عبادات محض رسم بن کے رہ جائیں گی، ایک فارمیلٹی ہوگی، اور اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان عبادت کی روح کو حاصل نہیں کر سکتا. اور تمام عبادت کی روح کیا ہے؟ کہ یہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. انشاءاللہ ابھی قربانی پر بھی بات آئے گی، قربانی کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ پہنچتی ہے تمہاری طرف سے وہ ہے تقویٰ. کس نے کس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، انفاق کیا یا حج کیا، کن حالات میں کیا، کیسے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا یا دکھاوے کے لیے؟ تو فرمایا وتزودوا فان خیر الزاد التقوى، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اور آخری بات یہ ہے کہ اے ہوش مندو، اے عقل مندو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھے سے ڈرو. یہ بات اس سے پہلے الحمدللہ بار بار بیان کی جاتی رہی ہے، رمضان المبارک میں روزے کا حاصل بھی کیا بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، اس میں اگر تقویٰ ہوگا تو یہ عبادات قابل قبول ہیں، یا قربانی ہو، اور اگر تقویٰ نہیں، خدا خوفی نہیں، تو یہ ساری کی ساری عبادات محض ایک رسم ہے. جس طرح اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یعنی ہماری عبادات میں سے للہیت ختم ہو گئی، وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی جس اسپرٹ کے ساتھ، جس روح کے ساتھ، وہ ختم ہو چکی ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ عبادات محض رسم بن گئیں، اور اس کو صرف و صرف لوگوں کی میجورٹی حج کیوں کرتی ہے؟ یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں، آپ جائزہ لے لیجئے کہ اس بات کا، لوگوں کی میجورٹی حج اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، بس اس سے آگے کوئی ان کو اور مزید اللہ کی رضا یا آخرت میں اجر و ثواب، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، عام طور پر یہی دیکھا گیا. تو بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حجا، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رجع یوم ولدته امه، تو وہ لوٹا اپنے گھر والوں کی طرف ایسے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جب جنا تھا، تو جیسے وہ معصوم بچہ تھا تمام گناہوں سے پاک، ایسے ہی وہ شخص اپنے گھر کی طرف ایسے لوٹتا ہے. تو یہ مستند حدیث ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن محض اس کام کے لیے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں انسان اگر حج کر رہا ہو, تو اس حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے شاعر کا ایک, وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں تو علاج تنگیے دانا بھی تھا. یعنی انسان میں صرف اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حج نہ کرے, ٹھیک ہے وہ تو اس کو مل ہی جائے گا, لیکن حج کے کچھ اہم مقاصد بھی ہیں. ان میں اہم ترین مقصد, جیسے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ نے چاہا تو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کریں گے, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت, ان کا طریقہ اور ان کی روش, جس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر گردن جھکائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی ول ختم کر دی, یہ روش ہماری بھی ہونی چاہیے. پوری زندگی میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنا, اگر یہ ہے تو یہ حج بھی قابل قبول ہے. اور اگر وہ نہیں, حج سے پہلے بھی ہماری عبادات کا حال یہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں, ہم حلال روزی کمانے کے لیے تیار نہ ہوں, اور حج کرنے کا شوق ہمیں ہو اور روزی ہماری حلال کی نہ ہو, خدا نہ خواستہ سودی لین دین ہم کرتے رہیں اور ڈٹ کے کر رہے ہوں, اور اس کے لیے ہمارے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہو, اس کے لیے ہمارے پاس دلائل بھی ہو کہ جناب سود کے بغیر تو کوئی معاملات چل ہی نہیں سکتے, اور ہم ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کر کے آ رہے ہوں اور حج بھی کر کے آ رہے ہوں, تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہماری روزی رزق حلال کا نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں. لہذا ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی روزی کو, اپنی روٹی کو, اپنے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کرے, کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے. سود جو سب سے بڑا گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے سود کے بارے میں, وہ کسی گناہ کے لیے نہیں آئے قرآن حکیم میں. عقائد میں شرک سب سے بڑا گناہ جس کی بخشش نہیں, اور معاملات میں خاص طور پر مالی معاملات میں سود اتنا بڑا گناہ جس کے بارے میں اللہ پاک رشاد فرماتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. جو لوگ بھی سودی لین دین کر رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کا. اور میں سودی لین دین میں ملوث ہوں, اور نمازیں میں پہلی صف میں آ کر پڑھ رہا ہوں, تکبیر اولا سے آ کے پڑھ رہا ہوں, مسنون طریقے سے پڑھ رہا ہوں, اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ان کو میں گھٹیا بھی سمجھتا ہوں, اور خدا نہ خواستہ عبادات میں اپنے آپ کو میں بڑا سپر سمجھ رہا ہوں, لیکن روٹی رزق میری حلال کی نہیں ہے, تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ سخت وحی سنائی ہے کہ ایک شخص ہے جو مسافر ہے اور بہت دور سے چل کر آیا حج کرنے کے لیے, خانہ کعبہ میں پہنچا ہوا ہے, مسافر بھی ہے اور خانہ کعبہ میں ملتزم سے چمٹ چمٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے رب, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اینا مستجاب لہ, اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو, اس نے جو کھایا وہ حرام کا ہے, جو پیا وہ حرام کا, جو اس کا جسم بنا, جو گوشت بنا وہ حرام کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جسم کو جو حرام روزی رزق سے بنا ہو, غذا سے بنا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے, اور وہ زیادہ مستحق اس بات کا کہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلے. تو اگر روزی روٹی رزق نہ ہو, حلال کا نہ ہو, اور میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, زکات بھی دے رہا ہوں اسی اکاؤنٹ سے, اسی پی ایل ایس اکاؤنٹ سے, وہی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو دھوکا ہے, جو سود پر مبنی ہے, اسی پر میں ڈیلنگ کر رہا ہوں جناب, اس پہ زکات بھی دے رہا ہوں, اس پہ لوگوں کو صدقات بھی کر رہا ہوں, تو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے در حقیقت. تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نمبر ایک, اپنی ذاتی زندگی میں توبہ کریں. اگر واقعتاً حج کرنے کا ارادہ ہے, پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کا ارادہ ہے, تو پوری زندگی کے گناہ اس کی ابتدا یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے, ماضی میں جو بھی ہوا سو ہو گیا, آئندہ وہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے, رویا جائے, گڑگڑایا جائے, اللہ پاک مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے غفلت سے مجھے گناہ ہو گیا, اب نہیں کروں گا. اور اگر انسان شعوری طور پر توبہ کر لے اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے, اور اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے, اور یہ عبادات تو گویا ذریعہ بن جاتی ہیں, جیسے ابھی الحمدللہ روزے گزرے ہیں, اس میں اعتکاف جن لوگوں نے کیا, کتنا ان کو بھرپور موقع ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا. لیکن آخری بات آج کی میں عرض کر رہا ہوں, ان عبادات کی قبولیت یا توبہ کی قبولیت کے حوالے سے بڑا آسان فارمولہ ہے جو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی یا نہیں. اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اس عبادت سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی اور وہ عبادت کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اعتکاف کرنے کے بعد، حج یا عمرہ کرنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، خاص طور پر بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا اور گزارنے کی کوشش کرنے لگے، تو یہ بات سمجھ لیجئے انشاءاللہ ہماری عبادات قبول ہو گئیں، ہماری توبہ قبول ہو گئی، دنیا میں بھی انشاءاللہ اطمینان قلب آپ کو حاصل ہوگا، اور یہ اطمینان قلب اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے، روزے سے پہلے بھی، رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد بھی، پھر حج اتنی بڑی عبادت، اتنی جامع عبادت، اتنی کمپریہنسو عبادت جس میں الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ یہ ساری تفصیلات بیان ہوں گی کہ ساری کی ساری عبادات کی روح شامل ہے، سب کچھ کر کے آ جائیں لیکن اس کے باوجود ہماری روزی روٹی حلال کی نہ ہو، نمازیں ہماری نہ ہو، شریعت کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے نہ ہوں، تو یہ محض ایک رسم ہے، ایک محض رسم ہے جس میں کوئی روح شامل نہیں ہے، ایک جسم ہے محض جس میں روح، بغیر روح کے کوئی اگر جسم ہو تو یہ وہ کیفیت. بہرحال انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں روزے کی مزید حکمتیں اور مزید کرنے کے کام خاص طور پر بیان ہوں گے. آخری بات، دو باتیں صرف آخری میں آج کروں گا. نمبر ایک تو یہ کہ یہاں ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، پچھلے دنوں کافی زیادہ سیریس بھی تھا، ایک صاحب نے الحمدللہ پارکنگ کے حوالے سے بڑی توجہ دلائی ہے بار بار، کہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں نمازی کی جو پارکنگ وغیرہ صحیح نہیں کرتے اور جلدی میں گاڑی جو ہے راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں یا آخر میں پہنچتے ہیں اور ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں کہ بعد میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں جب بھی آئیں تو بڑے اطمینان سے آئیں، پہلے آئیں اور صحیح جگہ پارکنگ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو سہولت ہو. ہم اگر جلد بازی میں خود دیر سے آ رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ ہماری گاڑی کہیں ایسی جگہ کھڑی ہوئی ہو کہ دوسرے لوگوں کی گاڑی نہ نکل پا رہی ہو یا خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ ہو، تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات و خواتین سے کہ یہاں پر جو بھی حضرات ہیں باہر، ان سے تعاون کیجئے اور اپنی گاڑی پراپر جگہ پر، الحمدللہ کافی بڑی جگہ ہے، وہاں پراپرلی جو ہے وہ پارک کیجئے تاکہ سب کے لیے سہولت ہو جائے. اور آخری بات یہ کہ آج آپ کے علم ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا ہے. بہرحال ریفرنڈم جس مقصد کے لیے ہے وہ سب کے علم ہے کہ یہ جو گیری لوگر بل ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ اتنا خطرناک قسم کا بل ہے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے تو انسان حیران رہ جائے گا کہ کیسے ہمارے حکمران اور ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں وہ کیسے یہ بل جو ہے پاس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. گویا پورا پاکستان بیچ دیا گیا اگر اس پر آپ نے، اس پر ہماری حکومت نے اگر جو ہے وہ سائن کر دیا. تو بہرحال ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس میں جو ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں، خاص طور پر اس ریفرنڈم میں جا کر کم از کم اپنا احتجاج ضرور نوٹ کرائیے، اپنا ووٹ ضرور ڈالیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اس میں اپنی طرف سے اپنا بھرپور احتجاج یا اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں تمام عبادات صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت طریقے سے عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حج سے متعلق ابھی تفصیلات جاری رہیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.